الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله مدرسہ نک کے ناظرین پروگرام شان نزول میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 بار درود بھیجے اللہ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے، اور ان میں سے 30 حاجتیں یہ دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی اللہ اپنی رحمت سے پوری فرماتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر کثرت سے درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ناظرین اس پروگرام میں ہم بطور خاص کوئی ایک آیت مبارکہ کا انتخاب کر کے اور پھر اسی کی تشریح اور تفسیر یہ کچھ عرض کرنے کی کوشش اور سعی کی جاتی ہے. آج کی جو آیت مبارکہ سورۃ النحل کی آیت ہے، اور وہ ایسی مشہور آیت ہے کہ گویا کہ ہر آدمی جمعۃ المبارک کے ہر خطبے میں اس آیت کو وہ سنا کرتا ہے. جب عربی زبان میں خطبہ دیا جاتا ہے تو اس کے آخر میں یہ آیت مبارکہ اس خطبے میں شامل ہوتی ہے، اور یہ بیسک بڑی جامع آیت ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے 3 کام کرنے کا حکم دیا اور 3 کاموں سے منع کیا ہے. تو قرآن پاک کی وہ جامع آیت جس میں 6 احکام ایک ہی آیت میں موجود، اور اس میں سے 3 وہ جن پر عمل کرنا ہے اور 3 وہ جن سے رکنا ہے، تو یہ آیت مبارکہ انشاءاللہ آج ہم سنیں گے اور اس کی کچھ تشریح بھی کچھ تفسیر بھی. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس کے شان نزول کے حوالے سے بھی تفسیروں میں یہ بات موجود ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو کفار بھی وہ حیران رہ گئے، ان کی عقلیں دھنگ رہ گئی کہ ایسا جامع کلام، جامع گفتگو، ایسی جامع آیت اور جامع کلام یہ کسی کلام کسی بشر کا نہیں ہو سکتا. یعنی ان میں سے ابو جہل، ولید بن مغیرہ، اس طرح کے جو بڑے بڑے کافر تھے، سرکش تھے، وہ بھی حیران ہو گئے کہ یہ اتنی خوبصورت انداز سے یہ حکم دیا گیا. اور حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے اسلام لانے کا سبب یہی آیت مبارکہ، کہ جب اس آیت کو میں نے سنا، اس کی خوبی کو، اس کے حسن کو، اور اس آیت مبارکہ کے اندر جو حکم دیا گیا یہ جب میں نے سنا تو کہا کہ میں نے اسلام کو قبول کر لیا، میں نے اسلام کو قبول کر لیا. تو ان کے اسلام لانے کا سبب بھی یہی آیت مبارکہ ہے. وہ آیت کون سی ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں اس آیت مبارکہ کی طرف. 14ویں پارے میں سورۃ النحل میں آیت نمبر 90 اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. فرمایا بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتے داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، یہ 3 چیزوں کا اللہ حکم دیتا ہے، عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے، اور رشتے داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور بے حیائی اور بری بات اور ظلم سے اللہ منع فرماتا ہے. یعنی فحشا، منکر اور بغی، یہ تین ایسی چیزیں جن سے اللہ منع فرماتا ہے، روکتا ہے، اور تین ایسے کام جن پر کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے، عدل سے کام لو، احسان سے کام لو، اور اپنے رشتہ داروں کو دینے والے بن جاؤ، دینے سے کام لو۔ اور آگے ارشاد فرمایا یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو، اس سے نصیحت حاصل کرو۔ تو یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو کفار مکہ بھی حیران رہ گئے کہ اتنی خوبصورت طریقے سے اور جامع انداز میں اس آیت مبارکہ کے اندر کیسے تین چیزوں کا ذکر عمل کے اعتبار سے کہ یہ کرو، اور تین کو منع کرنے کے اعتبار سے۔ بلکہ علماء نے لکھا یہ ایسی جامع آیت مبارکہ ہے ہر اعتبار سے کہ اگر اس پر آدمی عمل کرنے والا بن جائے پورا کائنات کا نظام درست ہو جائے گا، امن اور سلامتی والا بن جائے گا۔ جی جی، کیونکہ اس آیت میں حکم دیا گیا کہ اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ یہ عدل کیا ہے؟ ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دینا، یہ عدل ہے۔ اس کو عام عدل اور انصاف سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو جس کا حق بنتا ہے۔ اور یہ عدل عقیدے کے اعتبار سے بھی، آدمی عدل سے کام لے، عبادت کا معاملہ ہے عدل، معاملات عدل، یعنی جو آدمی افراط و تفریط سے بچتا ہوا ایک درمیانی راہ جو حق بنتا ہے اس پر عمل کرے تو یہ عدل کہلائے گا۔ عقیدے کے حوالے سے مثال کے طور پر، یعنی عدل یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو وحدہ لا شریک، ایک واحد یکتا مانے، یہ عدل اللہ کی ذات کے بارے میں، جو کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو کوئی شریک نہ ٹھہرائے، تو اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے کے بارے میں۔ اسی طرح رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مبعوث ہوئے، رسول بن کر تشریف لائے، نبیوں میں سب سے آخری ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، تو یہ سب نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے یہ عقائد رکھنا عدل ہے۔ تو عدل صرف یہ نہ سمجھا جائے کہ جو کچھ کورٹ کچہری میں ہے، جو عدالتوں میں، وہ عدل۔ عدل بڑا وسیع معنی ہے جو یہاں اللہ نے حکم دیا کہ اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ عبادت میں آئیں گے تو اس میں بھی ایسا عدل کہ عبادت میں ایسا مشغول ہونا کہ جو حقوق دیگر لوگوں کے ان کے ذمہ لازم ہیں ان کو ترک کر رہا ہو، کسی کا نفقہ، کسی کا خرچ، کسی کے اور حق، تو اس کا مطلب اس نے عدل سے کام نہیں لیا۔ اچھا، دنیا کے معاملات میں ایسا مشغول ہو کہ اس کو اپنی فرض نماز کا ہی پتہ نہیں ہے، دنیا کی کمائی میں ایسا مشغول ہے کہ پیسہ تو کما رہا ہے لیکن زکات کا پتہ نہیں ہے، وہ عبادت کے معاملے میں اگر ترک کرتا ہے، گناہگار ہو رہا ہے، فرائض کا ترک کر رہا ہے، تو اس کا مطلب اس نے عدل سے کام نہیں لیا۔ اس نے معاملات کے اندر یا تجارت میں ایسا پڑا کہ دین کو بھول گیا، تو لہذا درمیانی راہ کے اندر ہمیں حکم دیا گیا ہے، عبادت میں بھی ایسے جاؤ کہ تم دنیاوی معاملات کا بھی پورا ترک لازم نہ آئے، جن کے حق تمہارے ذمہ لازم ہے وہ تمہاری وجہ سے یہ پریشان نہ ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبصورت تعلیم کہ تمہارے گھر والوں کا تم پر حق ہے، تم سے ملاقات کرنے والوں کا تم پر حق ہے، یہاں تک کہ فرما دیا تمہارے اپنے وجود، اپنے جسم کا، یہ بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے۔ تو اللہ نے یہ آزادی ہے، ان میں بھی ہمیں عدل سے کام لینا، عدل کے ساتھ، یعنی جس کا جو حق بنتا ہے وہ حق اسے دیا جائے، تو یہ عدل کہلاتا ہے۔ تو عدل یہ بڑا ایک وسیع ٹاپک ہے، بڑا ایک وسیع ٹاپک۔ اگر آدمی ہر ہر معاملے میں عدل سے کام لیتا ہو، آج ہر کوئی چاہتا ہے سامنے والا میرے حق پورے کرے اور میں مجھ سے کوئی نہ پوچھے، ایسا نہیں، پھر عدل کیسے ہوگا؟ عدل یہ ہے کہ جو ہم پر کسی کے حق لازم ہوتے ہیں تو ہم انہیں دیں، اور جو ہمارے ان کی طرف ہیں تو وہ ہمیں دیں، تو یوں ہی یہ عدل جب ہو تو پھر پورے نظام کے اندر، اس کائنات کے نظام میں پورے کے اندر امن اور سلامتی ہوگی، کوئی کسی کا حق نہیں مارے گا، کوئی کسی کو بے جا تکلیف نہیں پہنچائے گا، کوئی کسی کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہی نہ کرے گا۔ تو عدل پہلا یہ کام جو اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا، دوسرا حکم اس آیت مبارکہ میں احسان کا فرمایا گیا، اللہ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے. احسان کی تشریح مختلف انداز سے فرمائی گئی. احسان ایک درجہ ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حدیث جبریل میں حضرت جبریل علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا کہ احسان کیا چیز ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسی نہیں کیفیت تمہاری فَإِنَّهُ يَرَاكَ تو پھر یہ تو یقین بنا لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو جب آدمی کی یہ کیفیت بن جائے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کے انداز کیا ہوں گے. یہاں ایک تشبیہ سمجھانے کے لیے علماء نے لکھا کہ جیسے آدمی کسی بہت بڑے آدمی کے پاس جاتا ہے اور اسے پتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اس کے سامنے ہوں، تو پھر وہ ہر اعتبار سے اہتمام کرے گا اس کے مجلس میں جانے کا، اس کے سامنے جانے کا، یہ اہتمام کرے گا بلا تشبیہ. یا بھی ایسا ہے کہ اگر تمہاری یہ کیفیت ہو جائے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو پھر تمہارے خوف، خشیت، خشوع، خضوع، اس کا عالم کیا ہوگا. تو یہ تو یقین کر لو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے، رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تو پھر تمہارا انداز یہ ہونا چاہیے، یعنی ظاہر باطن تمام اعتبار سے تم عبادت کے اندر مشغول ہو جاؤ، تمہارا انداز یہ ہونا چاہیے. اور اسی لیے اس آیت کی تفسیر میں حضرت سفیان بن عیانہ وہ کہتے ہیں کہ عدل یہ ہے کہ تمہارا ظاہر اور باطن دونوں اطاعت اور فرما برداری میں برابر ہو، اور احسان یہ ہے کہ باطن کا حال ظاہر سے بہتر ہو. یعنی ایک تو آدمی نے ظاہر کو اچھا کیا اور ایک ہے باطن کو، تو ہونا دونوں ہی چاہیے. نماز میں بھی ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنے ظاہر کو بھی اچھا کر کے جائیں، باطن کے ساتھ حاضر بھی رہیں. تو فرماتے ہیں ظاہر اور باطن دونوں میں، اطاعت اور فرما برداری میں وہ برابر، لیکن احسان یہ کہ باطن ظاہر سے زیادہ ہو. کیونکہ حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے، ان اللہ لا ينظر الى صوركم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ولیکن ينظر الى قلوبكم، لیکن اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو آدمی دل کے اندر جتنی خوف، خشیت، یہ سب غلبہ ہوگا، تو انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ وہ گویا کہ درجہ احسان پر عمل کرنے والا ہے. احسان نیکی بھلائی کے معنی میں بھی اسے بیان فرمایا گیا کہ آدمی ہر ایک کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرے، وہ اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرے. تو ہر ایک کے ساتھ احسان اور بھلائی والا یہ برتاؤ رکھنا، خیر الناس من ينفع الناس کے تحت، کہ لوگوں تم میں بہترین وہ ہیں جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، احسان مندی کرتے ہیں. تو یہ بہت ایک اعلیٰ عمل ہے. اور آگے خاص طور پر رشتہ داروں کا چکے ذکر ہے، تو یہاں یہ بھی فرمائے وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور اپنے قرابت داروں کو دینا، ان کو عطا کرنا. یہ ہم زکوٰۃ کے حوالے سے دیکھیں تو ناظرین سب سے پہلے جو مقدم حق بیان کیا گیا اپنے قریبی رشتہ داروں کو، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو یہ مال، زکوٰۃ کا مال آپ دیجئے. بلکہ بہتر صدقہ اسے فرمایا گیا کہ جو اپنے ناراض رشتہ دار کو دیتا ہے، اپنے ناراض رشتہ دار کو دیتا ہے، یہ بھی بہترین اسے صدقہ قرار فرمایا گیا. اور رشتہ دار کو دینے کے ڈبل ثواب ہے، صدقہ دینے کا بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے اور صلہ رحمی کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے، صلہ رحمی کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اور ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا، جس آدمی کو یہ پسند ہو، اس کی عمر بڑھ جائے، رزق میں وسعت آ جائے اور بری موت اس سے دور ہو جائے۔ ناظرین، یہ تین چیزیں ہر آدمی پسند کرتا ہے۔ عمر ہر آدمی چاہتا ہے لمبی ہو جائے۔ اچھا، عمر لمبی ہو لیکن کھانے پینے کو نہیں ہے، رزق کو نہیں ہے، تو یہ بھی اس کے لیے تکلیف دہ ایک معاملہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر عمر بھی لمبی اور ساتھ اس کو کھانے پینے کے معاملات میں بھی پریشانی نہیں ہے، رزق بھی وسیع ہے، لمبی عمر رزق وسیع۔ اچھا، پھر ایک معاملہ رہتا ہے، مرنا تو ہر ایک کو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا تو ہے، جانا ہے۔ اب ایک دن میں جو یہ خوف رہتا ہے کہ موت کیسے واقع ہوگی، موت کیا ہوگی، تو یہ تینوں طرح کی جو آزمائشیں اور اس طور پر ٹینشن اور پریشانی والا جو معاملہ ہے، اللہ ان سے دور فرما دیتا ہے، عمر اس آدمی کی بڑھا دیتا ہے۔ فرمایا، جسے پسند ہو عمر اس کی بڑھ جائے، رزق میں وسعت آ جائے، بری موت اس سے دفع ہو جائے، دور ہو جائے۔ ارشاد فرمایا، وہ اللہ تعالی سے ڈرتا رہے اور رشتہ داروں سے سلوک کرے، رشتہ داروں سے سلوک کرے۔ یہ انداز آج ہمارے معاشرے میں بڑے لوگ وہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی بعض وقت نہیں دیکھتے، اپنے رشتہ داروں کی کیفیات، حالات یہ دیکھ بھی رہے ہوتے لیکن دیکھ کر بھی نہیں دیکھنے والے، یہ بھی معاشرے میں بہت ہے، اور وہ ان بیچاروں کو ایسی پریشانی کے عالم میں چھوڑ دیں گے، ان کی مدد نہیں کریں گے، بلکہ ان کا مدد نہ کرنا ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے، یہ کہ ہاں ہاں یہ اسی تکلیف میں رہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایسے لوگ جو ہے وہ باہر کہیں پتہ نہیں کتنے کتنے صدقات کر دیں گے، خرچ کر دیں گے، لیکن اپنے اعزہ اقربہ نہیں، ان کو نہیں۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، بعض اوقات آپس کی رنجشیں ہوتی ہیں، ناراضگیاں ہوتی ہیں، کچھ ایسی تکلیفیں ان کو ایسے لوگوں سے بھی پہنچی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ بھی ان کو نہیں دیتے۔ تو یہاں دوسری طرف، یعنی تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایسے غریب رشتہ داروں کے ساتھ ایسا کیوں برتا ہوا، کیا ان کی زبان کی وجہ سے، گفتگو کی وجہ سے، یا معاذ اللہ پس پردہ کچھ غیبت چگلی کی وجہ سے ایسے معاملہ تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپس میں یہ دراڑے پڑ گئی، ان کو بھی دیکھنا ہے، اور اگر ایسا ہے تو اصلاح کرنی، اپنی اصلاح کرنی۔ اگر وہاں تک ایسے معاملات پہنچے تو معافی بھی مانگنا، جہاں جہاں شریعت فرمائے تو وہاں معافی بھی مانگنا ہو، تو یہ والا پہلو بھی پیش نظر رہنا چاہیے۔ تو ایک یہ وجہ بنتی ہے کہ آپس میں رنجشیں، لڑائی، ناراضگی، جس کی وجہ سے آدمی رشتہ داروں کو نہیں دے رہا ہوتا۔ حالانکہ اس میں مالدار لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ان کو نوازا ہے، دیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم ہے رشتہ داروں کی ہیلپ کریں، آپ دیں، کیا عجب کہ ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے، کیا عجب کہ یہ نفرتیں ختم ہو جائیں، اور ہوگا ایسا ہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک ایسے شخص کے گھر کے تمام تب اخراجات چلاتے تھے، لیکن بعد میں جب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے تہمت لگائی، الزام لگایا، تو کچھ مسلمان بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، لیکن اللہ کے احکام آئے، حد جاری ہوئی، اور اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ ان میں ایک ایسا شخص کے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے گھر کا پورا راشن یہ دیا کرتے تھے، وہ بھی ان میں شامل، تو آپ نے قسم اٹھائی کہ میں اب نہیں دوں گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پہنچے تو اللہ نے قرآن میں آیت کو نازل فرمایا کہ فضیلت والوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ قسمیں اٹھا لیں، مسکین کو دینے کے حوالے سے، مہاجرین کو دینے کے حوالے سے وہ قسمیں اٹھا لیں، نہیں، بلکہ ارشاد فرمایا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کرے، ولیعفو ولیصفحو، چاہیے کہ لوگ معاف کریں، درگزری سے کام لیں، درگزر کریں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت مبارکہ سنا دی تو آپ کہتے ہیں میں پسند کرتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میرے خطاؤں کو معاف فرمائے، میرے گناہ معاف فرمائے، مجھے بخش دے، میں پسند کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہوں فرمایا جیسے ہی آپ دے رہے تھے پہلے تو ویسے ہی سلسلہ یہ چلاؤ، ویسے ہی یہ سلسلہ چلاؤ. تو یہ بھی انداز ناظرین پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے صحابہ میں الحمدللہ یہ انداز تھا. اب دیکھیں ایک طرف اتنا بڑا معاملہ، یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے دل کو صاف بالکل کرتے ہوئے دوبارہ سے پورا کا پورا راشن ان کے لیے جاری فرما دیا، سبحان اللہ. آگے تین احکام جن سے منع کیا گیا، تین کام جن سے منع کیا گیا. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے اللہ منع فرماتا ہے، اس سے اللہ منع فرماتا ہے. اب یہ آیت مبارکہ جس کے اندر ہر طرح کے شرمناک کام، فحش کام، برے کام، اور اسی طرح قول فعل کوئی بھی ہو جو مذموم ہیں ان سے اللہ نے منع فرما دیا. یعنی قول کے اعتبار سے کوئی معاذ اللہ کفر یا شرک میں پڑا ہوا ہے تو یہ بھی قول برا قول، مذموم قول ہے، اس سے بھی اللہ منع فرماتا ہے. اور اسی طرح تمام ممنوعات، دیگر تمام ممنوعات. تو جن چیزوں سے رکنا ہے وہ گویا کہ ان تین الفاظ کے اندر یہ ایسی جامع ہے کہ ان کو بھی منع فرما دیا، ان کو روک دیا کہ آدمی ہر طرح کے برے عمل سے، بری بات سے، برے قول سے، اسی طریقے سے کسی کے ساتھ ظلم، زیادتی، یعنی آیت کے شروع میں فرمایا عدل، عدل سے کام لو، یعنی کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، کوئی ایسا معاملہ نہ ہو. اور اگر کوئی اس کے برعکس کام کرتا ہے تو وہ یا تو فحشا میں جا رہا ہے یا منکر میں یا بغض کے اندر. کہ یہ تین چیزیں جن سے اللہ نے منع فرمایا. جو بغض یہ جس سے فرمایا گیا اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا کہ آدمی ظاہر کچھ ہو باطن کچھ ہو، ظاہر میں تو اچھا باطن میں اچھا نہ. قیامت کے دن، قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے جن کے پاس تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں گی. یہ پہاڑ اس زمانے میں بڑا مشہور پہاڑ، یہ نیکیاں ہوں گی. لیکن فرمایا جائے گا ان کی نیکیوں کو ریت کے ذرات بنا دیا جائے گا، ان کو نیکیوں کو ریت کے ذرات. حالانکہ وہ لوگ کون ہوں گے؟ جو نماز بھی پڑھتے ہوں گے، روزہ بھی رکھتے ہوں گے، یہ سارے معاملات. لیکن کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو فرمایا گیا کہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو بظاہر تو یہ سارے عمل کرتے تھے مگر جب وہ تنہائی میں جاتے تھے تو اللہ کی حدوں کو کراس کرتے تھے، یعنی حرام کردہ چیزوں کے اندر پڑ جاتے تھے. تنہائی ستری ہونا مدنی چن کے ناظرین بہت اہم اور ضروری. سب کے سامنے تو آدمی کئی چیزوں سے بچتا ہے، گناہوں سے بھی بچتا ہے، شرمناک کاموں سے بھی بچتا ہے، طرح طرح کی چیزوں سے بچتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں. تو اس کا مطلب لوگوں کے ڈر سے تو وہ بچا لیا اپنے آپ کو، لیکن اللہ کا ڈر تنہائی میں اس نے اس چیز کو چھوڑ دیا کہ رب دیکھ رہا ہے. تو تنہائی کو بہتر کرنا، ستھرا کرنا بڑا اہم اور ضروری. قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جنہیں جنت کے قریب لے جا کر پھر واپسی بھیج دیا جائے گا، جنت کے محل دکھا دیا جائیں گے. وہ کہیں گے اے اللہ ہمیں ویسے ہی جہنم میں ڈال دیتا تو ہمارے لیے آسان ہو جاتا، لیکن اللہ فرمائے گا میں نے ارادتاً ایسا کیا، ارادتاً ایسا کیا. وہ کون لوگ جن کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کی تو عزت کی لیکن اللہ کی عزت نہ کی، لوگوں سے ڈرے مگر اللہ سے نہ ڈرے. لوگوں کی عزت کی وجہ سے تو یہ ہر طرح کے برے معاملات سے بچتے رہے مگر اللہ کی عزت انہوں نے نہ کی اور اللہ کا ڈر انہوں نے اپنے دل میں نہ بٹھایا. اللہ اکبر. تو ناظرین یہ تمام تر چیزیں فحشا میں آئے یا منکر میں آئے یا بغض میں آئے، جو یہ برے کام ہیں ان تمام سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. تو یہ ایک ایسی جامع آیت مبارکہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغض یعظکم لعلکم تذکرون، کہ اللہ تمہیں عدل اور احسان اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور منع کرتا ہے تمہیں بے حیائی، ہر بری بات اور ظلم سے اللہ منع فرماتا ہے. अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है, यईदुकुम तुम्हें नसीहत करता है, लअल्लकुम तज़क्करून ताकि तुम नसीहत पकड़ो। इस आयत को हम सब कोशिश करें, इस पर अमल करें। और ये आयत मुबारक अब जब आप जुम्मत मुबारक के खुतबा में सुने तो आपके ज़ौक के अंदर एक तब्दीली आनी चाहिए कि हाँ इनमें ये तीन चीजों का हुक्म दिया गया, ये तीन चीजों से अल्लाह ने हमें मना फरमाया। अल्लाह पाक कुरान के नूर और कुरान के फैजान और कुरान के इल्म से हमारे सीनों को रोशन मुनव्वर फरमाए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम सबको कुरान की आयात मुबारक और अकामात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।
कुरान की रोशनी।